طاقت باطل بر کیفیت طالب رحمان شفاعت خطبہ قیمت المبارک جلد نمبر 337 بامقام دامان مسجد فاروق بیس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی مورخہ 12/9/2003 موضوع خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کی موت توحید کو پھیلانے میں آئی رابطے کے لیے شفیق الرحمان فون نمبر 5533 6 9 9 راولپنڈی
لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت موت جس سے مفر نہیں کوئی آدمی موت سے بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا اور بہترین پہرے دار ہے موت قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس بات کی وضاحت کر دی فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ لے ولا کنتم فی بروج مشیدہ اگر تم مضبوط چونا گچ قلوں میں جا کر بیٹھ جاؤ موت وہاں بھی تم کو آ لے گی فرمایا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگنا بھی چاہو تو بھاگ نہیں سکو ایک جگہ فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو کہ موت نہ آئے وہ موت تمہیں عنقریب ملنے والی ہے موت کے بارے میں یہ اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی اور جس آدمی نے اپنے رب سے ملنے کی تیاری کر رکھی ہو وہ موت سے ڈرتا نہیں
جس آدمی کی زندگی لہو و لہو میں گزری ہو وہ موت کے قریب جانا پسند نہیں کرتا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ پر اس بات کا اظہار کیا
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم
ایمان والوں ان لوگوں جیسے نہ بن جانا
جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا تھا اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا
جب وہ سفر پر جاتے تھے یا قتال کے لیے نکلتے تھے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا
اگر یہ سفر پر نہ جاتے یا میدان جنگ میں لڑائی میں شرکت نہ کرتے
ما ماتوا وما قتلوا نہ ان کو موت آتی اور نہ وہ قتل ہوتے لَيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دل میں حسرت بنا دیتا ہے، اے کاش میرا بیٹا سفر پر نہ جاتا، اس گاڑی میں سوار نہ ہوتا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا اس لشکر کے ساتھ شمولیت نہ کرتا تو یہ بچ سکتا تھا، اس کو موت نہ آتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور تاریخ بتلاتی ہے جس جنگ میں خالد بن ولید شریک ہوتے ہیں مسلمانوں کو اس جنگ میں کبھی بھی شکست نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا، آپ خالد کو معذور کر دیجئے، خالد ابن ولید کے بارے میں بعض لوگوں کی شکایات تھی۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے، عمر، اللہ کی تلوار جو نکل چکی ہے میں اس کو نیام میں واپس نہیں لا سکتا۔ ابوبکر صدیق فوت ہوتے ہیں، حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں، سب سے پہلا کام حضرت عمر یہ حکم جاری کرتے ہیں خالد ابن ولید کو معذور کر دیا جائے۔ خالد ابن ولید سپہ سالاری سے عام فوجی کی حیثیت میں شرکت کرتے ہیں، فوج کا سپہ سالار خالد ابن ولید سے مشورہ کرتا جنگ کیسے کی جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ کچھ بگڑ رہا تھا، مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ فتح کی علامت خالد ابن ولید ہیں، میں خالد ابن ولید کو معذور کر کے لوگوں کے عقیدے کو سوارنا چاہتا ہوں کہ فتح کی علامت خالد ابن ولید نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے فتح عطا فرماتا ہے اور جب چاہے شکست دیتا۔ خالد ابن ولید نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، دل میں تمنا تھی کہ اللہ کے راستے میں موت آئے، یہ تمنا پوری نہ ہوئی، میدان جنگ میں قتل ہونے کا ارادہ تھا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھ کو زندہ کیا جائے، پھر مجھ کو قتل کیا جائے، پھر مجھ کو زندہ کیا جائے، پھر مجھ کو قتل کیا جائے، مجھ کو زندہ کیا جائے۔ خالد ابن ولید اپنے بستر مرگ پر اپنے زندگی کے آخری ایام گزارتے ہوئے یہ کہتے ہیں، کہاں ہے موت سے ڈرنے والے، دیکھو میں نے ہر جنگ میں شرکت کی ہے لیکن موت مجھے جنگ میں نہیں آئی، شہادت کی تمنا میرے دل میں تھی، آج میں اس بستر پر مر رہا ہوں میدان جنگ میں، موت شہادت کا رتبہ مجھ کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور کو سپہ سالار بنا دیا، اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اس لشکر کو پھر فتح دے دی، فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں، اگر یہ سفر پر نہ جاتا تو بچ جاتا، اگر یہ میدان جنگ میں شرکت نہ کرتا تو قتل نہ ہوتا۔ اللہ کہتا ہے یہ بات ان کے دلوں میں حسرت بن کر بیٹھ چکی ہے، حقیقت کیا ہے، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا، جس کو اللہ زندہ رکھے کوئی اس کو مار نہیں سکتا، اور جس کے بارے میں اللہ فیصلہ دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں پر ان کا اپنا بیٹا ابراہیم، ان کا اپنا نواسا حضرت زینب کا بیٹا دم توڑتا ہے کہ نہیں توڑتا، نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے، نہیں، نبی جس کو رب رکھنا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو رب مارنا چاہے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ فرمایا کافروں کی یہ بات، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہنے لگے اگر تقدیر کے معاملے میں ہمارا اختیار ہوتا، اگر اپنے معاملات کو ہم خود سنبھالتے ہوتے، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں کبھی نہ قتل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جن لوگوں پر موت لکھ دی گئی ہے، جن کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، لبرز الذین، البتہ اپنے گھروں سے نکلتے اور وہاں آ کر گرتے جہاں ان پر موت لکھی گئی، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اپنے اپنے قتل گاہوں کی طرف خود چل کر آتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ اس طریقے سے کرتا ہے، الذین قالوا لاخوانهم وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، الذين قالوا لاخوانهم، وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ اگر ہماری بات مانتے، میدان جنگ میں نہ جاتے، نبی کے ساتھ شرکت نہ کرتے، ما قتلوا، یہ قتل نہ ہوتے ہیں۔ اللہ اس کا جواب دے کر کہتا ہے، قل فدروا عن انفسکم الموت، اے لوگو یہ کہنے والے کہ میدان جنگ میں اگر یہ شرکت نہ کرتے ان کی زندگی رہ سکتی تھی، موت ان کو نہ آتی، فرمایا فدروا عن انفسکم الموت، اچھا تم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، تم ایسا کرو اپنی جانوں سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کی موت اللہ کے راستے میں آئی، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جن کی موت دنیا کے راستے میں آئی۔ خوشبخت ہیں وہ لوگ جن کی موت اللہ کی توحید کو بلند کرنے پر آئی، اور بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جن کی موت اسلام کو گرانے میں آئی۔ اور ان شہادتوں میں سے انشاءاللہ ایک شہادت ہمارے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن پر ان بدعتیوں نے، ان قبر پرستوں نے مقدمہ قائم کیا۔ جرم کیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی توحید کو بیان کیوں کرتا ہے؟ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا، پنجاب میں دسیوں ایسے کیس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہو چکی ہے، کہ جن میں ان لوگوں کا جرم صرف یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا یہ پرچار کیوں کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے سے ان کے بنائے ہوئے معبودوں کی عزت کم ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جائے اکیلا اللہ مشکل کشا، حضرت علی مشکل کشا نہیں، اکیلا اللہ مدد کرنے والا، اللہ کے نبی مدد کرنے والے نہیں، اکیلا اللہ مصیبت سے نجات دینے والا، نہ علی خلیل کچھ کر سکے، نہ بڑی مان کچھ کر سکے، نہ دولت شاہ کچھ کر سکے، نہ غازی بابا کچھ کر سکے، نہ ٹکر شاہ کچھ کر سکے، نہ کوئی اور پیر بزرگ کچھ کر سکے، کرنے کے لیے اکیلا اللہ، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں بزرگوں کی توہین ہے، نبی کی توہین ہے، علی کی توہین ہے، ولی کی توہین ہے، اللہ کی توہین ہوتی ہے ہو جائے، اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں کہ اسے گولیوں سے بھون دیا گیا. کیا سمجھتے ہو توحید کی یہ شمع بھج جائے گی؟ توحید کو لوگوں لوگوں کے دلوں سے کھینچ کر پھینک دی جائے گی. قرآن کے سپاروں کو پھاڑ دیا جائے گا. توحید کی آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے گا. نبی کی احادیث کو احادیث کے ذخیرے سے ختم کر دیا جائے گا. لوگوں کے قبر سے لوگوں کے دلوں سے توحید کو وہی نکالا جا سکتا. جتنا دباؤ گے توحید اتنی اٹھے گی. جتنا مٹانے کی کوشش کریں گے یہ لوگ اتنے ہی اٹھیں گے. اسی قسم کا ایک تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے. فرمایا وجاء من اقصى المدینۃ رجل, دور بستی سے ایک شخص آیا. یسعى قال یا قوم اتبع المرسلین, آ کر اپنی قوم سے کہنے لگا اے میری قوم اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, ان کی پیروی کرو جو تبلیغ کے بدلے میں تم سے تنخواہ نہیں مانگتے, تم سے تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا, ان لوگوں کی بات مان لو جو تمہیں عقیدہ توحید سکھاتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں تم سے اجر نہیں مانگتے. وہم مختدون, اور اللہ تعالی نے ان کو ہدایت عطا کی ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, پھر لوگوں کو توحید کا درس دیتے ہوئے کہنے لگا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, ارے مجھے کیا ہو گیا میں اس خالق کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور مجھ کو لوٹایا بھی اسی خالق کی طرف جائے گا. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً, کیا میں اللہ کے علاوہ مختلف معبود بنا لوں؟ کیا میں بھی ان پیروں کو پنجرے لگ جاؤں؟ کیا میں بھی ان کی قبر پر جا کر سجدے کروں؟ کیا ان بزرگوں کو میں اللہ کا شریک بنا دوں؟ اور تخلو من دونہ آلہا, کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو حاجت روا مشکل کشا اور مختار خود تسلیم کر لوں؟ ان یردنی الرحمن بضرٍ, اگر رحمان مجھ کو تکلیف دینا چاہے, لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی. ولا ینقذون, اور یہ پیر اور بزرگ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا بھی نہیں سکیں گے. اللہ کا پکڑا چھڑاوے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑانے کے لیے آ جائیں, لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑ لے اللہ کی بھی یہ ضرورت نہیں کہ آ کر چھڑا سکے. یہ مواحد کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے تکلیف دینے پر آئے, ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے, اور اگر اللہ مجھے کوئی دکھ دینا چاہے پکڑنا چاہے, ولا ينقذون, یہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکے. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ دنیا کا مال چاہتی ہے لے لے, میں تجھ کو دے سکتا ہوں لیکن عمل کرنا, کر قیامت کے دن رب کے دربار میں اگر اللہ نے کسی گناہ کے بدلے میں تجھے پکڑ لیا, ولا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ تو پیغمبر کی بیٹی ہے, تیرا باپ امام الانبیاء ہے, لیکن دیکھنا اگر اللہ نے کسی گناہ کے بدلے میں پکڑا تو میں تجھ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکوں. ملا یوں پہ یہ سارے مل کر بھی مجھ کو بچا نہ سکیں گے. ضلال مبین، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر مختلف لوگوں کو پوجوں، مختلف ولیوں کو پوجوں، اس وقت تو میں کھلی گمراہی میں۔ گمراہی کیا ہے؟ اللہ کی توحید میں غیروں کو شریک کرنا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگوں میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون میری بات سنو۔ ابھی اس نے یہ توحید کا درس دیا ہی تھا، جیسا کہ نبی کے زمانے میں ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی توحید کی بات کرتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق یہ کہتے ہوئے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ تمہیں توحید کا درس دیتا ہے؟ لوگ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ابو بکر کو پیٹنا شروع کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے قبیلے والے چھڑا کر لاتے ہیں، گٹھڑی میں باندھ کر اٹھا کر لاتے ہیں کہ بس ابو بکر آج مر گیا، اب یہ زندہ باقی نہ رہے گا۔ نبی کے زمانے میں بھی مشرکین توحید والوں کو قتل کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک عورت، جس کو ابو جہل نے عقیدہ توحید سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن عورت ہونے کے باوجود عقیدہ توحید کو نہ چھوڑا۔ ابو جہل نے نیزا مار کر اس معاہدہ کو شہید کر دیا۔ نبی کے زمانے میں سب سے پہلے، سب سے پہلی شہادت اس عورت کی تھی جو عقیدہ توحید کو بچاتے ہوئے شہید ہوئی۔ نبی کے زمانے میں توحید بیان کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی خود پیچھے ہیں، ابو بکر صدیق پیچھے ہیں، حضرت بلال پیچھے ہیں، عمار ابن یاسر پیچھے ہیں، ان کا پورا کنبہ پیچھا، حضرت عثمان پیچھے ہیں، جتنے بھی لوگ یہ گزر گئے ہیں جو شروع میں مکے میں مسلمان ہوئے، اللہ کی توحید کے لیے پکتے رہے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ دس صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی اور حضرت بلال سے کہا، بلال تو کیا عمل کرتا ہے؟ جب میں معراج پر گیا میں نے جوتوں کی آہٹ سنی، میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ جوتوں کی آہٹ کس کی ہے؟ فرمایا، اللہ کے نبی یہ تیرا غلام بلال کے جوتوں کی آہٹ ہے جس کو تو جنت پر چلتے ہوئے سن رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لوگ اللہ کے راستے میں مشکلات برداشت کرنے والے، تکالیف برداشت کرنے والے، اگر آج ایک ساتھی نے جان شہادت اللہ کی توحید کے لیے نوش کیا ہے تو یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں مرنا ہے، اللہ کی توحید کے لیے مرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کس طرح موت پر مرے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ تمنا ہو جیسے اللہ کے ولی نے تمنا کی، میں قتل ہوں اللہ کے راستے میں، پھر مجھ کو زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ اسی طریقے سے مرنے کا جو مزہ اللہ کے راستے میں آتا ہے، کسی چیز میں نہیں آتا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہید کے خون کا قطرہ زمین پر باغ میں گرتا ہے، قرض کے علاوہ اللہ سارا گناہ اس کے معاف فرما دیتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ دن بن گئے ہیں، اس عقیدے کو صحیح کر لو، پہنچے گی. لیکن اگر دل میں یہ تمنا ہے جیسا کہ حضرت عمر تمنا کرتے تھے, اللہ موت آئے تیرے راستے میں آئے, تیرے نبی کے شہر میں دفن ہونے کا موقع ملے, پھر انسان ڈرتا نہیں, پھر اسے باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی باڈی گارڈ رکھ لیں, کوئی محافظ رکھ لیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ شی آپ کے پیچھے, بیلی آپ کے پیچھے, دوسرے آپ کے پیچھے, تیسرے آپ کے پیچھے, اور آپ کے اپنی جماعت کے غدار اور منافق آپ کے پیچھے. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ زمین پر نہیں آ سکتی, جو لوہا موت کا مقرر ہے اس لمحے کو ساری دنیا ہل کر بھی تبدیل نہیں کر سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں بے خوف ہو کر پھرا کرتے تھے؟ رات کی تاریکی میں مدینے کا چکر لگانے والا یہ شخص قاصد کے آنے کے لیے کہ ندانے چل سے کسی قاصد نے آنا ہے, مدینے سے باہر نکل کر ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس کا نہانے میں انتظار کرنے والا یہ عمر دشمن بلاتا ہے. بیت المقدس کی چابیاں اس شرط پر دشمن مسلمانوں کے سپہ سالار کو دینا چاہتا ہے کہ اگر تمہارا خلیفہ خود چل کر آئے, ہم سے صلح نامہ لکھے, اس پر دستخط کرے, پھر ہم تمہیں اپنے شہر بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پیغام مل گیا, آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے. ایک اونٹ, ایک غلام اور ایک خلیفہ, مدینے سے شام کا سفر اور علاقہ دشمنوں کا, کوئی باڈی گارڈ نہیں, کوئی حلال دستہ نہیں, کوئی لشکر نہیں, اکیلا عمر, ایک غلام اور ایک اونٹ, ساتھ ساتھ راہ. غلام نے سمجھا خلیفہ تو رسول ہے, امیر المومنین ہے, آدھی دنیا کا حکمران ہے, اور میری کیا حیثیت, میں غلام ہوں, میں اس کے اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلوں گا, امیر المومنین اونٹ پر بیٹھیں. حضرت عمر مدینے سے گزرے, مدینے سے نکلے, فاصلہ کچھ طے کیا, غلام کو کہا اونٹ کو بٹھاؤ, اونٹ بٹھایا گیا. حضرت عمر نے نیچے اتر کر غلام سے کہا اب تم چل جاؤ, تمہارے اونٹ کی مہار عمر پر کر چلے گا. کہا میرے مومنین؟ کہا ہاں. جیسے میں انسان ہوں تو بھی انسان ہے, تجھے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے, اب تیری باری چڑھنے کی ہے. غلام نے بڑی باتیں کی, کہا نہیں سوار ہو جاؤ. حضرت عمر اس کے اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے جا رہے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, دشمنوں کا علاقہ آ گیا اور باری غلام کی سوار ہونے کی آ گئی اور اونٹ کی مہار پکڑنے کی حضرت عمر کی باری آ گئی. غلام کہنے لگا امیر المومنین دشمنوں کا علاقہ ہے, اگر میں اونٹ پر سوار رہا اور آپ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتے رہے دشمن کیا خیال کرے گا؟ اس کے دل میں روب اور دبدبا پیدا نہیں ہوگا. کہا روب اور دبدبا اونٹ پر سوار ہو کر یا اچھے کپڑے پہن کر پیدا ہوتا ہے, یہ روب اور دبدبا آسمان سے اترتا ہے اور اللہ کافروں کے دلوں میں اس روب اور دبدبے کو رکھ دیتے ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا روب دشمنوں کے دلوں میں, میں ابھی دو مہینے کے بعد اس جگہ پر پہنچوں, لیکن میرا اللہ میرے روب کو اس سے پہلے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتا. یہ روب اور کا سپہ سالار باہر نکل کر آیا، کہا دیکھو وہ ہمارا خلیفہ آ رہا ہے. پادری یہ سمجھا کہ وہ خلیفے کا قاصد آ رہا ہے، خلیفے کے قاصد کے بعد پھر ہراول دستہ آئے گا، پھر نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی فوج آئے گی، پھر ناچنے والے یہ دون اور نواسی جن کو ہم فنکار کہتے ہیں یہ آئیں گے تبلے اٹھائے ہوئے، پھر مسخرے آئیں گے، پھر شہرا آئیں گے جو خلیفہ کی مدد کریں گے، تعریف کی تعریف کے پل باندھیں گے، پھر اس کے جلد میں اس کے درمیان دلہن بنے ہوئے خلیفہ نمودار ہوگا. کہا اچھا یہ خلیفہ کا قاصد آ رہا ہے؟ کہا قاصد نہیں خلیفہ آ رہا. کہا یہ خلیفہ آ رہا ہے جو اونٹ پر سوار ہے، یہ تمہارا خلیفہ ہے؟ کہا نہیں، اونٹ پر سوار ہمارا خلیفہ نہیں بلکہ اونٹ کی مہار پکڑ کر خلیفہ آ رہا. کہا جو اونٹ پر سوار ہے یہ کوئی پیر ہے اس کا؟ اس کا کوئی مرشد ہے جس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے؟ کیونکہ پادری پوپ جو لوگوں کا مال کھاتے، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے، لوگوں کی عزت لوٹتے جیسے آج کل یہ پیر تیوس کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی نوجوان بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں، اور یہ بغیرت مریض اپنی بیٹیوں کو ان کی خانقاہوں پر چھوڑ کر آتے ہیں، نوجوان بیٹی کو جا پیر کی خدمت کرنا، بس یہی تیری زندگی. کہا جو اونٹ پر سوار ہے یہ اس کا کوئی مرشد ہے جس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے؟ اپنے پیروں بزرگ کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے سائے میں چل رہا ہے. کہا نہیں، اونٹ پر سوار اس سے کوئی بڑی ہستی نہیں بلکہ اس کا غلام ہے جو اونٹ پر چڑھا ہوا ہے، اس کی چلنے کی باری تھی اور خلیفہ کی مہار پکڑنے کی باری تھی. پادری اپنی جیب سے شہر کی چابیاں نکال کر مسلمانوں کے سپہ سالار کے سپرد کرتا ہے کہ مجھے اب لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو اپنے غلام کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے وہ اپنے دشمن کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتی. اکیلا عمر، موت کا کوئی ڈر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجوسی غلام سے کہتے ہیں ہمیں ایک چکی تیار کر دے جو ہوا کے زور سے چلے، سنا ہے تو اس طرح کی چکی بناتا ہے. کہا عمر ایسی چکی بنا کر دے لے جو ہمیشہ چلتی رہے گی. قتل کی دھمکی دے گیا. حضرت عمر کے ساتھیوں نے کہا اس کو پکڑو، یہ تجھے قتل کی دھمکی دے گیا. کہا اس نے مجھے قتل کر دیا، کس صورت میں پکڑوں؟ اگر اس نے مجھ پر حملہ کیا، مجھ کو قتل کیا تب تو اس کا جرم بنتا تھا، اگر اس نے ایک زومانی بات کہی اس زومانی بات پر اس کو پکڑا نہیں جا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر باڈی گارڈ رکھتے بھی تو کیا ہوتا؟ موت کا جو وقت مقرر تھا اس کو ہٹایا جا سکتا؟ حضرت عمر کی شہادت کہاں ہوئی؟ نماز پڑھاتے ہوئے. اور مختلفوں میں یہ مجوسی غلام نماز ہی بن کر کھڑا ہوا، حضرت عمر پر نماز کی حالت میں حملہ کیا، یہاں باڑی گارڈ کیا کر سکتا تھا؟ حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ان کا اپنا ایک ساتھی، اپنا شیعہ جو خارجی بن چکا تھا، مسجد کے دروازے کی اوٹ سے نکلا اور حضرت علی پر وار کیا. حضرت علی اگر باڈی گارڈ رکھتے تو کیا ہوتا؟ کیا موت کے اس لمحے کو روکا جا سکتا تھا؟ جب اس مراحد نے اللہ کی توحید کا درس دیا بجائے اس کے کہ قوم سمرتی، قوم اللہ کی توحید کو مانتی، سارے مل کر ایک آدمی پر پی پڑے، پتھر مار مار کر اپنے قدموں پڑے، اس توحید کا اعلان کرنے والے کو کچل دیا، شہید ہو گیا. اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. اللہ نے مرتے ہی کہا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، علی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جاتا، یا لیت قوم یعلمون، اے کاش اس کو پتہ لگتا اللہ کی توحید کو ماننے والے کا، اللہ کی توحید کو کا درس دینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوتا ہے. جو ہی موت آتی ہے، جو ہی انسان مرتا ہے، کہا جاتا ہے جا جنت میں داخل ہو جاؤ. بما غفر لی ربی، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا، اور صرف بخشا ہی نہیں، اللہ تعالی نے مجھے عزت والی جگہ پر بھی بٹھا دیا. کون ہے شخص جو اپنے دل میں یہ تمنا پیدا کرتا ہے، اے کاش ہماری موت بھی اللہ کے راستے میں آئے، اللہ کی توحید کو بلند کرتے ہوئے آئے، نبی کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے آئے، دین اسلام کا علم تھامتے ہوئے آئے، اس کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے آئے، ویسے جیسے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو علم دیا، اور اس علم کی حفاظت کرنا فوج کے حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا. دائیں ہاتھ میں علم اٹھایا ہوا، دشمن وار کرتا ہے، دائیں ہاتھ تلوار کی وار سے قلم کر دیا جاتا، یہ زمین پر جھنڈا گرنے نہیں دیتا، بائیں ہاتھ میں اٹھا لیتا. دشمن بائیں ہاتھ پر وار کرتا ہے، دوسرا بازو قلم کر دیتا. جب اس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے، دونوں بازو قلم کر دیے گئے، یہ جھنڈے کو کیسے سہارا دے، یہ مجبور تھا کہ جھنڈے کو اترا دیا جاتا، لیکن اس نے گردن کا سہارا لے کر جھنڈے کو کھڑا کر دیا. دشمن نے وار کیا، اس کی گردن کو کاٹا، جھنڈا گرنے سے پہلے ایک اور صحابی نے اٹھا لیا. اس کا بیٹا باپ کے مرنے پر بڑا غمگین تھا، جانتا تھا میرے بابا کے دونوں بازو قلم ہوئے، جھنڈے کی حفاظت میں میرے بابا کی گردن کٹی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہا آ قریبا، تیرا باپ وہ پہلا باپ ہے، پہلا شخص ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے نور کے سارے پردے ہٹا کر دل مشرف اور گفتگو کی، اور تیرے باپ نے اللہ کے راستے میں یہ دروازے بٹھائے، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو دو پر دیے ہیں، اور وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا پھر رہا. یہ مقام اور مرتبہ کس کو ملتا ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ میری موت شہادت کی موت آئے، موت آئے گی، موت کو کوئی روک نہیں سکتا. قرآن نے جگہ جگہ پر اس عقیدے کو بیان کر دیا، لیکن دل میں یہ تمنا، یہ آرزو رکھو کہ اللہ اگر موت آئے تیرے راستے میں آئے، تیری توحید کو بلند کرتے ہوئے آئے، نبی کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے آئے، دین اسلام کی حفاظت میں آئے، قرآن اور حدیث کو اس کی نشر و اشاعت میں آئے، اللہ یہ موت کسی دنیا کے کام کرتے ہوئے نہ آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ایک تو یہ دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ شخص بیمار ہے، اس کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کا عاجل اجل عطا فرمائے. اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی احمد پور شرکیہ سے آئے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے، وہ نماز کے بعد مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے، جتنا تعاون ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ وہ اپنے مدرسے کو آسان طریقے سے چلا سکیں. سوالات کے لیے سے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ چند سوالات جو ضروری ہوں وہ بھیجا کریں. یہ سوالات کا گٹھڑ اٹھا کر آپ بھیج دیتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں. بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد جس آدمی کو کچھ سوال پوچھنا ہو وہ آ جائے اور سوال پوچھ لے. بات ہونا ضروری ہے کیا کسی پیر سے یا ولی سے بات لی جا سکتی ہے؟ بات خلیفہ کی ہو سکتی ہے یا نبی کی. کسی پیر کی کوئی بات نہیں, حدیث سے ثابت نہیں. جو بندہ مر جائے ان کے لیے دعا کرنا اور قبرستان میں مردوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جو آدمی فوت ہو جائے اگر وہ مواحد ہے, سنت پر چلنے والا ہے, اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ہے, اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ مشرک ہے, قبر پرست ہے, بدعتی ہے, ایسے آدمی کے لیے کوئی دعا نہیں کی جا سکتی. والدین کی قبر پر یا بیٹا یا بیٹی کی قبر پر جانا اور قرآن مجید پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ قبر پر جایا جا سکتا ہے اگر مواحد ہے, دعا کی جا سکتی ہے, لیکن قبر پر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. میت کے لیے گھر میں جو قرآن خوانی ہوتی ہے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے کہ نہیں؟ یہ بدعت ہے اور اس کا ثواب نہیں ملتا, اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. کیا عورتیں کسی دوسرے گھر میں نماز وغیرہ کے لیے نماز تسبیح پر جانا چاہیں؟ کوئی اس کا وقت مقرر ہے؟ نماز تسبیح با جماعت ادا کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں. اگر کوئی ویسا پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. جنازے کی امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ جو امامت کا حقدار ہے عام نمازوں کی امامت کا, وہی جنازے کی امامت کا حقدار ہے. وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. اکثر علماء اس کا معنی تدبیر کرتے ہیں. اس کا معنی تدبیر ہے یا مکر؟ عربی میں تدبیر اور مکر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے اردو میں تدبیر اچھی سینس میں استعمال ہوتا ہے اور مکر بیڈ سینس میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس کا معنی تدبیر کیا جائے تو اس کے ترجمے میں کوئی غلطی نہیں. ایک شخص یہاں کام کرتا ہے, وہ دو تین دن اپنے گھر چھٹی جاتا ہے, کیا راستے میں قصر کرے گا گھر میں بھی؟ راستے میں قصر کر سکتا ہے اگر اس کا گھر 10-11 میل کے فاصلے پر ہے, لیکن اپنے گھر جا کر قصر نہیں کرے گا. ہر رکعت میں سورت فاتحہ سے پہلے اور دوسری سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے کہ نہیں؟ سورت فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے, چونکہ سورت فاتحہ کا حصہ ہے, ایک آیت ہے بسم اللہ. عام سورتوں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں. کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ رفع الیدین نبی کی سنت ہے, ایسی سنت جو آپ نے کبھی ترک نہیں کی. جو آدمی اپنی نماز قبول کروانا چاہتا ہے اللہ محمدی نماز کو قبول کرے گا. جو نماز قبول کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق پڑھے. اگر اسے پتا بھی لگ گیا کہ یہ نبی کی سنت ہے پھر نہیں کرتا, اس لیے کہ ہم حنفی ہیں اور چونکہ امام صاحب نے ہمارے کی نہیں اس لیے میں کرتا نہیں, اس کی نماز قطعاً نہیں ہوگی. گھروں میں جو دروازوں پر پردے لگائے جاتے ہیں کیا جائز ہے؟ نبی نے یہ پردہ پھاڑ دیا تھا اور کہا ہمیں پتھر اور مٹی کو کپڑا اڑانے کی اجازت نہیں. ہاں یہ صحیح ہے, اگر آپ نے دروازے پر پردہ لگایا ہے پردے کے لیے تو صحیح ہے, اور اگر یہ سجاوٹ کے لیے لگایا ہے تو یہ غلط ہے. اسلام میں یہ فضول خرچی ہے اور یہ جائز نہیں. اہل حدیث تبلیغ کیوں نہیں کرتے جیسا کہ اللہ کے نبی کرتے تھے؟ اہل حدیث تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو دعوت دیتے ہیں, اور جو نہیں دیتا اس کو چاہیے کہ وہ دعوت دینا شروع کر دے. قرآن مجید کی کوئی آیت جس میں موسیقی کی ممانعت ہو, من یشتری لہو الحدیث, قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ موسیقی کی ممانعت میں آئی ہے. ایک حافظ قرآن بارش آدمی جب اہل تشیع ہو جائے اور وہ داڑھی کو صاف کر دے, کیا اس کے سینے میں قرآن رہے گا یا اڑ جائے گا؟ اس آدمی کو توفیق ہی نہیں ہوگی. جو آدمی صحیح عقیدے کو چھوڑ دے, غلط عقیدے پر چلا جائے, اس آدمی کو یہ توفیق ہی نہیں ہوگی کہ یہ قرآن پڑھتا رہے, اور یہ قرآن خود بخود اس کے دل سے نکل جائے گا نہ پڑھنے کی وجہ سے. ٹی وی پر آزان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ٹی وی پر آزان دینی چاہیے وقت بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ ٹی وی پر آزان دی جا سکتی ہے. اخبارات میں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں کچھ معلومات دی جائیں. اگر قرآن مجید اخبارات میں لکھا جاتا ہے تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے, اس کو نہ لکھا جائے, ترجمے پر کفایت کی جائے. حج اور عمرے کے لیے جانے والے حضرات کو احرام ایئرپورٹ سے باندھ کر جانا چاہیے یا جدہ پہنچ کر؟ ان کو یا ایئرپورٹ سے احرام باندھ لینے چاہیے، کیونکہ جدہ پہنچ کر وہ میقات سے گزر چکے ہوتے ہیں، اس لیے یہ احرام باندھنا وہاں صحیح نہیں ہے بلکہ اپنے ملک سے باندھیں۔ سورت النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نکاح کرو اپنے جو بے نکاح ہو اپنے بندوں سے اور کنیزوں سے، یا عبد کا لفظ ہے، تو عبد الرسول کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، عباد غلاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عبد الرسول رسول کا بندہ اس سنس میں اس کو استعمال کرنا شرک ہے۔ عبداللہ یہ توحید ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور جو اپنے آپ کو عبد الرسول کی طرف منسوب کرے، رسول کا بندہ بنے، تو یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں۔ علامہ وحید الزمان نے غیر اللہ کے لیے ندا کا مطلقاً جائز کہنے کا کہا ہے، حضرت عبداللہ کا پاؤسن ہو گیا تو انہوں نے یا محمد کہا، تو کیا اس سے غیر اللہ کو پکارنے کی دلیل نہیں ملتی؟ قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے نور مانگیں گی، تو کیا ان کو نور کا مالک سمجھ کر مانا جائے گا؟ اگر علامہ وحید الزمان ہے اس قسم کی بات لکھی، ہمارے لیے کوئی آدمی حجت نہیں، حجت اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، جو مسئلہ قرآن حدیث میں آ جائے اس کو ہم مانتے ہیں، اور جس آدمی کا جو مسئلہ قرآن حدیث سے ٹکرا جائے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو فعل آتا ہے کہ پاؤسن ہو گیا، انہوں نے یا محمد کہا، ایک تو اس روایت پر جمع ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور دوسری کتاب التوحید کے اشارے میں اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے نبی کا نام لیا، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں خون گردش کرنے لگ گیا، اور جو وہ پاؤں کا سن ہوا تھا وہ خون کی گردش کی وجہ سے صحیح ہو گیا۔ تو یہ طریقہ علاج تھا، ورنہ اللہ کے نبی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ اسی طرح قیامت کے دن جو نور مانگیں گے منافق لوگ مومنوں سے، تو وہ ان کے پاس نور ہوگا، جیسے کسی کے پاس پیسے ہو تو کوئی پیسے مانگے، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی کو پکارنا جائز ہے، بلکہ اس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے اس سے طلب کی جا سکتی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب
العالمین۔ سید طالب الرحمن شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 151، بال مقام جامع مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، مرفا 7/8/1998، موضوع گستاخ صحابہ کون، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5336799، راول پنڈی۔
اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ جس طرح دودھ ایک مکمل غذا ہے، انسانی جسم کو جتنے وٹامنز چاہیے اللہ تعالیٰ نے دودھ کے اندر رکھ دیے ہیں، بچے کی پرورش، اس کی ہڈیوں کو مضبوط کرنا، دودھ ایک ٹانک ہے۔ اسی طریقے سے اسلام بھی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اٹھنے اور بیٹھنے کے آداب، سونے اور جاگنے کا طریقہ۔ بیت الخلاء کے آداب کو یہودی کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں، تمہیں تو بیت الخلاء جانے کے آداب تمہارا نبی خود سکھاتا ہے، یہ ایک ایسا کامل دین ہے جس میں بزرگوں کی بزرگی بھی قائم ہے، عمراء کی عزت بھی قائم ہے، غریبوں کی دلجوئی بھی موجود ہے، اللہ کا مقام جو اللہ کا ہے، نبی کا مقام جو نبی کا ہے، صحابہ کا مقام جو صحابہ کا ہے، علماء کا مقام جو علماء کا ہے۔ اس اسلام میں سارے مقامات اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ مغرب زدہ عورتیں جلوس نکالتی ہیں، ہمارے حقوق، عورتوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے اس اسلام میں مردوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، عورتوں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ عورت کو یہ بتایا گیا تیرا خاوند گھر میں آئے، تو نے اسے کیسے ملنا ہے، جب وہ تجھ کو دیکھے خوش ہو جائے، تجھے کوئی بات کہے اس کی بات پر تو لبیک کہے، جب وہ گھر سے باہر ہو اس کی مال کی عزت کی حفاظت تیرے ذمے۔ خاوند کو بتایا گیا، خاوند کو، کہ بہترین خاوند وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر سلوک کرتا ہے، اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرتا ہے۔ اولاد کے حقوق بھی موجود ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اولاد کو یہ کہا، اگر تیرے والدین بوڑھے ہو جائیں، بلا تقل تقل لهما افن، ان کو اف تک نہ کہتے ہیں، ان کے لیے دعا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنے باپ کے ساتھ، باپ گھر سے نکال رہا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو دعائیں دے رہا ہے، ابا میں گھر سے تو جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے میں دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہی رہوں، یا آپا سے، اے میرے ابا جی۔ استاد کے حقوق بھی موجود ہیں، شاگرد کے حقوق بھی موجود ہیں، خریدار کے حقوق بھی موجود ہیں، بیچنے والے کے حقوق بھی موجود ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دی۔ اور یہ کس اسلام میں موجود ہے؟ جو اسلام کتاب و سنت کے مطابق ہے، جو اسلام کتاب و سنت پر مشتمل ہے، جو قرآن و حدیث کے بارے میں مکمل، اس پر اس کی تکمیل ہے، اس سے زائد کچھ نہیں، اس سے کم کچھ نہیں۔ اس اسلام میں اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، پیر پیر ہے، صحابی صحابی ہے۔ اور اگر اسلام کو چھوڑ دو، قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ دو، پھر نہ اللہ کا پتہ لگتا ہے، نہ نبی کا پتہ لگتا ہے، نہ صحابہ کے مقام کا پتہ لگتا ہے، نہ محدثین اور آئمہ دین کا پتہ لگتا ہے۔ کبھی وہ نیچے، کبھی وہ اوپر، کبھی وہ نیچے، کبھی وہ اوپر۔ ہم اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے، اس میں تیرہ پن، زگ زیگ، ادھر سے آنا ادھر سے آنا نہیں۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ تلوار ہے جو غیر اللہ پر چل جاتی ہے۔ ہم اس میں کسی قسم کی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، ایک شخص نے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شاء رسول، جو اللہ اس کا رسول چاہے وہی ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے کہ جو اللہ اس کا رسول چاہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہہ کہ اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا۔ میں تو چاہتا ہوں میرا چچا مسلمان ہو جائے، میں تو چاہتا ہوں مکے والے مسلمان ہو جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ طائف والے مسلمان ہو جائے، لیکن میری چاہت سے کچھ نہیں بنتا، اللہ تو چاہتا ہے کرتا۔ انک لا تہدی من احببت و
ولكن اللہ یهدی من یشاء, اے نبی جس کو تو چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, جس کو میں چاہتا ہوں وہ مسلمان بن جاتا. صحابہ کی عظمت اس اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں ہی کہا محمد رسول اللہ والذین معہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ اور جو اس کے ساتھ ہیں, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, طلحہ و زبیر ہے, سعید و سعد ہے, بلال ہے, حضرت ابو ہریرہ ہے, والذین معہ جو میرے نبی کی جماعت ہے, اشداء علی الکفار, کفار پر بڑی سخت, کتنی سخت ہے, بیٹے کی تلوار باپ کے خلاف نکلتی ہے اتنی سخت, اشداء علی الکفار اتنے سخت کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے نبی سے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہی کہا, اللہ کے نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایمان کس کا کامل ہے تو صحابہ کے رشتے دار ان میں تقسیم کر دیں اور ان کو حکم دیں کہ اپنی تلواروں سے اپنے رشتے داروں کی گردنوں کو اڑاؤ, پتہ لگ جائے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں اپنے رشتے داروں کی محبت. سفیان کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیتی ہے. سفیان اپنی بیٹی کے گھر آیا کہ یہ اپنے شوہر سے سفارش کرے گی, کوئی معاملہ کرے گا, ان کی بیٹی بستر لپیٹ کر رکھ دیتی ہے. سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے پوچھنے لگے, بیٹی کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ بیٹی نے کہا ابا تو اس بستر کے قابل نہیں ہے, یہ میرے نبی کا پاک بستر. اشداء علی الکفار, کافروں پر بڑے سخت. نبی کی بیوی اللہ کے نبی سے پوچھنے لگی میری ماں آئی ہے مکے سے چل کر, میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں. عبداللہ بن عبی ایک جنگ سے واپسی پر عبداللہ بن عبی نے کہا کہ آج عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. نبی ذلیل ہے, والذین معہ اس کی پوری جماعت ذلیل ہے, اور جو مدینے کے باسی ہیں یہ مہاجر ہیں, ہم مقامی ہیں, ہم مقامی ان مہاجروں کو ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے. بیٹے کو بھی پتہ لگ گیا کہ میرے باپ نے یہ کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ کو پتا ہے کہ میرے باپ نے یہ فکر کا کہنا کہا, آپ اپنے صحابہ کو منع کر دیں, کسی کو بھی حکم نہ دیں کہ وہ میرے باپ کی گردن اڑائے, میں خود اپنے باپ کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہوں. جس راستے سے لوگ مدینے میں داخل ہوتے تھے وہاں رکے, لوگ گزرنے لگے, جب ان کا باپ عبداللہ گزرنے لگا انہوں نے تلوار کو نیام سے نکال کر کہا ابا آج اس راستے سے سب گزر سکتے ہیں تو نہیں گزر سکتا, تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ذلیل ہے اور میں عزت والا ہوں, آج پتہ لگے گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. جب تک اللہ کے نبی تجھ کو اس راستے سے گزرنے کی اجازت نہ دے, اے میرے ابا تو اس راستے سے گزر کر مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا عبداللہ اس کو گزرنے دو. عبداللہ نے اپنے باپ کی زبان سے یہ بات نکلوائی کہ تو یہ کہہ کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ کے نبی عزت والے. اشداء علی الکفار, کافروں کے خلاف بڑے سخت, اور آپس میں رحماء بینہم, آپس میں بڑے نرم دل, بڑا پیار, بڑی محبت. اور صحابہ کی آپس کی دوستی مہاجر مدینے میں آئے، آدھی زمین